کا سلام۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز احتساب عدالت سے سزا ملنے کے بعد کل پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ کیا ان کی واپسی پر کسی تصادم کا خدشہ ہے؟ تجزیہ کار نے کہا،
اس طرح کی صورتحال میں یہ خدشات تو ہوتے ہیں۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ ہماری ریاست جو ہے وہ کتنا اوورکل کی طرف جاتی ہے۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ پاکستان کی سابق حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف کا کہنا ہے کہ وہ اور ان کے کارکنان کل نواز شریف کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ جائیں گے۔ البتہ انہیں انتظامیہ کو خبردار کیا کہ ان کے لوگوں کی گرفتاری کا سلسلہ بند نہ ہوا تو نتائج کی ذمہ داری انتظامیہ پر ہوگی۔
اور میں انتظامیہ اور پولیس کو بڑے واضح انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے یہ چیرہ دستیاں روک لیں، ظلم زیادتی روک لیں۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ 26 کو جب انشاءاللہ مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی، ہم آپ کے ساتھ زیادتی تو نہیں کریں گے لیکن انصاف کے کٹہرے میں اور قانون کے کٹہرے میں آپ کو کھڑا کریں گے۔ اور آج جن معصوم لوگوں کو بغیر کسی گناہ کے آپ ان کو تھانوں میں بند کر رہے ہیں، اس تھانے میں، اس کوٹری میں آپ ہوں گے۔
پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی سابق اہلیہ ریحام خان کی ایک کتاب آج منظر عام پر آئی ہے، جس میں خاص پیرائے میں نام لیے جانے پر پاکستان کی پہلی خواجہ سرا ماڈل رمل خان نے ریحام خان سے احتجاج کیا ہے۔
اس بات کا انتہائی افسوس ہے کہ ریحام خان جیسی پڑھی لکھی اور انٹلیکچوئل بندی سے میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ وہ کوئی بھی رومرز اور کوئی بھی گوسپ اس کو ریکنفرم اور ری چیک کیے بغیر، وداؤٹ مجھ سے پوچھے بغیر، مجھ سے ریکنفرم اور ری چیک کیے بغیر وہ اس طرح کی پتھیٹک نیوز ود دا نیم آف ٹو آئیکونک پرسن، خان صاحب اور ریشم۔ ریشم ہماری انڈسٹری کا بہت بڑا نام ہے اور خان صاحب بھی، ان کے ساتھ اس طرح سے میرا نام مینشن کر کے ایک عجیب سی سچویشن کریٹ کرنے کی ریحام خان کو کیا ضرورت ہے؟
ایران میں انسانی حقوق کے لیے سرگرم کارکنان نے ایک شخص کو شراب پینے کے جرم میں 80 کوڑے مارے جانے کی مذمت کی ہے۔ اس سزا پر عمل درآمد کے مجرم کو سزا ہونے کے 10 سال بعد کیا گیا ہے، جب ایک مجرم بچہ تھا۔ یہ واضح نہیں ہے کہ سزا پر عمل درآمد میں اتنا طویل عرصہ کیوں لگا۔ ایک تصویر منظر عام پر آئی ہے جس میں صوبہ خراسان کے ٹائم اسکوائر میں چہرے پر ماسک پہنے ایک شخص کو درخت سے بندھے مجرم کو کوڑے مارتے دکھایا گیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ کوڑے مارے جانے سے عدالتی نظام کے غیر منصفانہ نہ ہونے کا پردہ فاش ہو گیا ہے اور اس سے تشدد کو قانونی سرپرستی حاصل ہوگی۔ نیٹو میں شامل ممالک کے رہنما افغانستان کے تنازع کے حل کے لیے آج ایک اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں، جس میں افغان صدر اشرف غنی بھی شریک ہوں گے۔ دوسری جانب رات کو کیے گئے فوجی چوکیوں پر حملوں میں کم از کم 60 افراد ہلاک بھی ہو گئے ہیں۔ ہارون رشید۔
نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس سٹولٹنبرگ نے امید ظاہر کی ہے کہ اتحاد میں شامل ممالک 2024 تک افغانستان کی سیکیورٹی فورسز کو فنڈز فراہم کرنے پر رضامند ہو جائیں گے۔ نیٹو نے جب سے افغانستان میں اپنی کارروائیاں ختم کی ہیں، طالبان کا اثر و رسوخ ملک بھر میں خاصا بڑھ گیا ہے۔ دوسری جانب افغان حکام نے تصدیق کی ہے کہ اس اجلاس سے ایک رات قبل طالبان نے شمالی صوبے قندوز میں فوجی چوکیوں پر حملے کیے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ ان حملوں میں ہلاکتوں کی تعداد خاصی زیادہ ہے۔ صرف ایک فوجی اڈے پر ہونے والے حملے میں کم از کم 60 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔
سرکاری خرچے پر کینیا کے 20 سیاستدانوں کے فٹ بال ورلڈ کپ دیکھنے روس جانے کی خبر منظر عام پر آنے کے بعد عوام میں غصہ پایا جاتا ہے۔ اب تک ان سیاستدانوں نے صرف 3 میچز دیکھے ہیں اور فائنل دیکھنے کا بھی ارادہ ہے۔ وزیر کھیل راشد عیسیٰ کا کہنا ہے کہ انہوں نے صرف 6 ممبران پارلیمنٹ کو ورلڈ کپ دیکھنے جانے کی اجازت دی تھی تاکہ وہ کھیلوں کے ایسے بڑے ٹورنامنٹ منعقد کرانا سیکھ سکیں۔ اطلاعات ہیں کہ ان سیاستدانوں کو $1,000 یومیہ مشاہرہ مل رہا ہے۔ کینیائی شہری سوال کر رہے ہیں کہ انہیں وہاں کیوں بھیجا گیا اور قومی خزانے کا پیسہ کیوں ضائع کیا جا رہا ہے۔ یورپین کمیشن نے رواں سال کے لیے یورو زون کی اقتصادی ترقی کی پیشگوئی میں کمی کر کے اسے 2.1% کر دیا ہے۔ نازیہ گلزار۔
یورپی کمیشن نے اس کمی کا الزام امریکہ کے ساتھ تجارتی تناؤ اور تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر لگایا ہے۔ یورپی کمیشن کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے یورپ سے درآمد کی جانے والی سٹیل کی مصنوعات پر 25% اور ایلومینیم پر 10% محصولات عائد کیے ہیں، جبکہ یورپی کاروں کی درآمدات پر بھی محصولات عائد کیے جانے کا خطرہ ہے۔
شام کی حکومت کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ جنوبی شہر ڈیرہ پر اپنا کنٹرول دوبارہ قائم کر چکی ہے، جہاں 7 سال قبل صدر بشار الاسد کے خلاف بغاوت شروع ہوئی تھی۔ حکومت اور اس کی حمایت یافتہ روسی ملٹری پولیس کی گاڑیوں کو علاقے میں داخل ہوتے دیکھا گیا ہے۔ ڈیرہ کے بڑے علاقے میں فوج حالیہ دنوں کے دوران پیش قدمی کر رہی تھی اور باغیوں کو اس بات پر آمادہ کیا جا رہا تھا کہ وہ اپنے زیر قبضہ علاقوں کا قبضہ چھوڑ دیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ برسلز میں نیٹو کے 2 روزہ اجلاس میں افغانستان سے متعلق کیا فیصلے کیے گئے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے موضوعات اور آپ کی آواز میں آپ کے پیغامات پر مبنی ہفتہ وار فیچر آپ کی بات بھی پروگرام کا حصہ ہے۔ سیربین کا آغاز اس خبر کی تفصیل اور تجزیے سے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کی جمعے کے روز لاہور آمد کے موقع پر ان کی جماعت کی جانب سے بڑے پیمانے پر استقبال کی کال دی گئی ہے۔ تاہم گزشتہ 2 روز کے دوران مبینہ طور پر نون لیگ کے درجنوں کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور انتظامیہ کی جانب سے کسی بھی طرح کے استقبال کو روکنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ تفصیل کے ساتھ لاہور سے نما نگار عمر دراز۔
پاکستان مسلم لیگ نواز اپنے قائد نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز کی جمعہ کے روز لاہور ایئرپورٹ آمد کے موقع پر ان کا بھرپور استقبال کرنے کے لیے پرعزم نظر آتی ہے اور اس حوالے سے ان کی تیاریاں جاری ہیں۔ تاہم انہوں نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ اس سے روکنے کے لیے انتظامیہ نے ان کے سینکڑوں کارکنان کو گزشتہ 2 روز کے دوران گرفتار کیا ہے۔ پولیس کے حکام یا انتظامیہ کے حکام نے تصدیق نہیں کی ہے کہ انہوں نے کتنے کارکنان کو گرفتار کیا ہے یا کیا بھی ہے یا نہیں۔ تاہم آج لاہور میں نون لیگ کے صدر شہباز شریف نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے یہ الزام لگایا کہ خصوصاً راولپنڈی اور لاہور سے ان کے کئی کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کو ایم پی او یعنی مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت 30 روز کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران پنجاب پولیس کے حکام اور انتظامیہ کے حکام کو بھی مخاطب کر کے کہا کہ ان کی جماعت کے ساتھ جانبدارانہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے اور وقت ایک جیسا نہیں رہتا، اس کے حوالے سے ان کو جواب دینا پڑے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اس قسم کی تمام افواہوں کی تردید کرتے ہیں کہ نواز شریف کی فلائٹ کینسل ہو گئی ہے، وہ اپنے پروگرام کے مطابق جمعہ ہی کے روز لاہور ایئرپورٹ پر آئیں گے جہاں ان کا استقبال کیا جائے گا۔ ان کا اصرار تھا کہ ان کی جو ریلی استقبال کرنے کے لیے جائے گی جس کی وہ خود قیادت کریں گے مکمل طور پر پرامن رہے گی۔ لاہور میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کئی مقامات پر کنٹینرز رکھے گئے ہیں، نظر آ رہے ہیں، جن میں کہ ایئرپورٹ کے قریب اور مال روڈ پر کئی کنٹینرز نظر آئے، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انتظامیہ اس ریلی کو روکنے کی کوشش کرے گی۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
اور نامہ نگار عمر دراز اس وقت ٹیلی فون لائن پر براہ راست ہمارے ساتھ ہیں۔ عمر دراز، یہ بتائیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کتنے کارکنوں کو اور کہاں کہاں سے گرفتار کیا گیا ہے؟
اس حوالے سے مختلف رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کیونکہ پولیس اور پنجاب حکومت کے حکام جو ہیں وہ آفیشلی کچھ کنفرم نہیں کرے، لیکن جو مجھے اپنے ذرائع سے ایک لسٹ ملی پنجاب کی جو جیل ہے کوٹ لکھپت جیل، اس میں جو جن لوگوں کو ڈیٹین کیا گیا ان کے ناموں اور ان کے پتے وغیرہ کے ساتھ وہ درج کی گئی ہے جو کہ سپرنٹینڈنٹ کی طرف سے جس کو سائن کیا گیا، اس کے مطابق 64 لوگ جو ہیں وہ فی الحال جیل کے اندر موجود ہیں جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں۔ لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف جو ہیں انہوں نے تھوڑی دیر قبل ٹویٹر کے اوپر جو اپنا پیغام لکھا اس میں انہوں نے اس کی تعداد 164 بتائی ہے جو صرف لاہور سے پکڑے گئے ہیں۔ اس سے قبل انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ راولپنڈی سے بھی ان کے کارکنان کو گرفتار کیا گیا اور ان تمام کارکنان کو ایم پی او یعنی کہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر ایکٹ جو ہے اس کے تحت گرفتار کر کے 30 روز کے لیے بند کیا گیا ہے۔ تو اس طرح کے اقدامات انتظامیہ اکثر ان ایسے ہی حالات میں کرتی ہے جب ان کو لگتا ہے کہ امن و امان کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے, تو اس لیے وہ لیتے ہوئے لوگوں
کرتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ اس تفصیل کے لیے عمر دراز آپ کا. اور پروگرام میں آگے چلتے ہیں. منیر احمد چودھری لاہور میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے سپورٹر ہیں. میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے ان سے پوچھا کہ کیا ان کے کسی دوست یا رشتہ دار کو گرفتار کیا گیا ہے.
ایز سچ قریبی تو اس وقت کوئی بھی نہیں ہے, آؤٹ سائڈ مطلب سببز میں اور دوسرے انٹیریئر لاہور میں اور باقی جگہوں پہ جو جو پرومیننٹ تھے نا, جو خاص طور پہ جو بلدیاتی میں انوالو تھے ان کے آفس ہولڈر تھے, ان کو زیادہ اپروچ کیا جا رہا ہے.
اور آپ تو ظاہر آزاد ہیں اس وقت, تو آپ کہ آپ کو تو اس طرح کی کوئی مشکل نہیں پیش آئی, کوئی چھاپا وغیرہ تو نہیں پڑا آپ کے گھر پہ؟
نہیں بالکل نہیں, ابھی تک تو کوئی نہیں ایسا.
اچھا تو یہ بتائیے کہ آپ کے جو قائد ہیں میاں نواز شریف صاحب, وہ اب واپس جا رہے ہیں یہاں سے لندن سے اور کل وہ پہنچیں گے, تو ان کے استقبال کے لیے کارکن تیاریوں میں مصروف ہوں گے, تو کس طرح کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟
ابھی تو سینہ بسینہ چل رہے ہیں کہ جی ہم ایک دوسرے کو مطلب اکٹھے ہو جائیں کہیں پہ, وہاں سے نکل جائیں. پھر پہلے اب یہ کال آئی ہے میاں صاحب کی کہ وہ لوہاری میں اکٹھے ہوں گے وہاں سے, لیکن انڈیویجولی لوگ سوچ رہے ہیں جانے کی ایئرپورٹ سیدھا. مختلف جگہ پہ وہ کنٹینرز وغیرہ لگے ہیں, بند کیے ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی راستہ تو نکل جاتا جانے کا, وہ پہنچنے کی کوشش کریں گے سب.
اچھا
اس سے پہلے اتنی ہائپ نہیں تھی جتنی کل رات سے جو میڈیا پہ آیا اور اس پہ بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا, اس کے بعد ہائپ زیادہ ہوئی ہے. اتنی پہلے ہائپ نہیں تھی نارملی.
اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں, یعنی جو گرفتاریاں خاص طور پر ہو رہی ہیں, اس کی وجہ سے آپ لوگوں کی جو انتخابی مہم ہے, پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو انتخابی مہم ہے, اس پر کس طرح کے منفی یا مثبت کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟
نہیں یہ پازیٹیو بھی ہو رہے ہیں, منفی تو نہیں ہو رہے اس میں. پہلے لوگ کیونکہ ان کا زیادہ تر جو ووٹر ہے وہ خاموش رہتا ہے, وہ بولتا نہیں ہے زیادہ, وہ گمنام ہی رہتا ہے, وہ لاسٹ ٹائم پہ نکلتا ہے. ہر الیکشن میں ہم نے یہی دیکھا ہے, سپورٹر اتنے کو ووکل یا اتنے ایکٹیوسٹ کم ہوتے ہیں, یہ خاموشی سے نکلتے ہیں اور ووٹ کراتے ہیں جا کے, زیادہ تر نارملی یہ دیکھا ہم نے. لیکن اب کل سے یہ جو رات سے ہو رہا ہے, یہ لوگ اب کچھ تھوڑا اس میں بے چینی ہے ان میں, اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بڑھ جائے. پہلے تو بالکل سوئے ہوئے تھے تقریباً نارمل, اتنی زیادہ ایکٹیویٹی ہم خود بھی ہو کے لاہور میں یہ اتنا ایکٹیو نہیں تھے, لیکن اب کل سے ایکٹیویٹی تیز ہو گئی ہے, اچھی ہو گئی ہے, آگ بڑھ رہی ہے اس میں, آنچ آ رہی ہے.
یہ تھے لاہور سے پی ایم ایل این کے ایک حامی منیر احمد چودھری. ادھر پی ایم ایل این کے صدر شہباز شریف نے کارکنوں کی گرفتاریوں کو انتخابات سے پہلے دھاندلی کے مترادف قرار دیا ہے, اور اسی موضوع پر میں نے پاکستان تحریک انصاف, جو ظاہر ہے کہ مسلم لیگ کی ایک مخالف جماعت ہے, اس کی لاہور میں میڈیا اور اطلاعات کی رابطہ افسر اندلیب عباس سے پوچھا کہ ایسے میں انتخابات سے پہلے پی ایم ایل این کے کارکنوں کی گرفتاریوں سے کیا انتخابات کے منصفانہ ہونے اور اس کی شفافیت پر حرف نہیں آئے گا؟ جی شفافیت کی بات کر رہے ہیں.
اگر شفافیت پہ آپ نے سوال کرنا ہے تو ہم نے 4 سال پروٹیسٹ کیا اس پہ کہ جی ریگنگ ہوتی ہے, بے شمار ریگنگ ہوتی ہے. ہم نے اس پہ پوری جس کو کہتے ہیں دھرنے دیے کہ اس میں سے 40 فائنڈنگ نکلی کہ جی پچھلے انتخابات میں جو 2013 تھے, نواز شریف صاحب نے مل کے کتنی میسو ریگنگ کی, مطلب یہ سارے کا سارا پروف ہوا کہ کس طرح سے انہوں نے الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کے, پولیس کو ساتھ ملا کے یہ ریگنگ کی. ہم تو 4 سال سے اس پہ پروٹیسٹ کر رہے تھے, ہم نے کہا کہ جی یہ پورا جو الیکشن کمیشن ہے, جو الیکٹرل ریفارمز ہوئے ہیں, ہم نے اسمبلی میں کہا کہ جی الیکٹرانک ووٹنگ کریں, ہم نے کہا جی بایو میٹرک ووٹنگ کریں جیسے انڈیا میں ہوتی ہے. انہوں نہیں مانے, نواز شریف صاحب کی پارٹی نہیں مانی اور پیپلز پارٹی نہیں مانی, اور ہمیں انہوں نے آؤٹ ووٹ کیا. تو اس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کون چاہتا ہے دھاندلی اور کون نہیں چاہتا دھاندلی.
سیاسی جماعتیں ظاہر ہے صورتحال کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں, ایک ایڈوانٹیج لیتی ہیں. آپ کی جماعت کو فائدہ ہوگا یا نہیں اس موجودہ صورتحال سے؟ میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں.
ہماری جماعت کو جو انہوں نے اپنی کرپشن جو ان کی ظاہر ہو گئی ہے نا, لائک ابھی سے کہ یہ تو پنیما کی وجہ سے ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ پنیما ہم نے, نہ میں نے کی, نہ آپ نے کی, نہ بی بی سی نے کی, یہ تو ایک انٹرنیشنل وہ ایکسپوجر آیا, اس پہ سے آ گیا. اب سارا فائدہ یہ ہے کہ پاکستان کے بچے بچے سے دے کے بڑے بڑے کو پتا کہ یہ چور ہیں اور گلی گلی میں شور ہے, اب سرٹیفائڈ کنوکٹڈ چور ہو گئے. ہمیں تو یہ فائدہ ہے کہ ایوری بڈی نوز دیٹ ہی از یو نو پینٹ ہاؤس پائرٹ, جیسے کہ آپ کے وہ ڈیری مل لیتا ہے, تو اس لیے ہمیں تو یہ فائدہ ہے کہ ایکسپوز ہو گئے.
لاہور میں پی ٹی آئی کی مقامی عہدیدار اندلیب عباس. عبدالرحیم زاہد ایک پرانے سیاسی کارکن ہیں اور 80 کی دہائی میں چلنے والی تحریک بحالی جمہوریت یا ایم آر ڈی کے سیکرٹری اطلاعات بھی رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ جب ایم آر ڈی کے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا اور اب پی ایم ایل این کے کارکنوں کی گرفتاریوں میں کیا فرق ہے؟
لیکن یہ وہ جو جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کے دور میں جو بہت سخت مارشل لا تھا, اس دور میں وہ جو ایم آر ڈی نے تحریک شروع کی تھی وہ 14 اگست 1983 کو شروع کی تھی, اور اس دوران اپنے آپ کو کورٹ اریسٹ کے لیے پیش کرنا ہوتا تھا, اور جو سیاسی کارکن اپنے آپ کو کورٹ اریسٹ کے لیے پیش کرتا تھا اسے پتا تھا کہ گرفتاری ہوگی, ایک سال قید با مشقت ہوگی, 20 کوڑے لگیں گے اور جرمانہ بھی ہوگا, تو اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو کورٹ اریسٹ کے لیے پیش کرتا تھا. تو وہ خالصتاً بحالی جمہوریت کی تحریک تھی. یہ بحالی جمہوریت کی تحریک ہرگز نہیں ہے, یہ بحالی کرپشن کی تحریک ہے. خود میاں نواز شریف جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے انہوں نے لوگوں پر بڑے ظلم کیے ہوئے ہیں, گولیاں برسائی ہوئی ہیں, ایم آر ڈی کا جلسہ نہیں ہونے دیتے تھے, ایون یہاں تک کہ میٹنگ کی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. وہ اس وقت تو موبائل فون کی سہولت نہیں ہوتی تھی, تو کہا جاتا فلاں جگہ پہنچ جائے آپ کو, وہاں فلاں بندہ فلاں رنگ کے کپڑے پہنے ہوگا وہ آپ کو لے جائے گا. تو اس طرح ہم چھپ چھپا کر میٹنگیں کیا کرتے تھے. یہ نواز شریف وزیر اعلیٰ تھا, تو یہ اب چیمپئن بن رہے ہیں جمہوریت کے, اور ان کے ساتھ ایک جماعت اسلامی ہوا کرتی تھی, وہ نشاندہی کرتے تھے سیاسی کارکنوں کی, پولیس کو, اسپیشل برانچ والوں کو, کہ یہ فلاں جماعت کا, یہ فلاں جماعت کا, اسے گرفتار کیا جائے.
عبدالرحیم زاہد صاحب, دیکھیں پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ کی حکومت رہی ہے, خاصے عرصے سے رہی ہے, اور وہ پنجاب کے عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئے ہیں, تو جس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں یہ تو اگر وہ عوام میں مقبول نہ ہوتے تو کیوں وہ پنجاب میں حکومت ان کی کیسے بنتی؟
جی آپ نے سوال ٹھیک کیا, یہ ایک بیلٹ کے ذریعے آتے ہی نہیں رہے, انہیں کامیاب کرانے والے جنرل ضیاء الحق, جنرل جلانی اور ایک بریگیڈیئر عبدالقیوم ہوا کرتے تھے جو
اس کے بعد بھی, دیکھیں اس کے بعد بھی تو ان کی حکومت رہی ہے, ابھی پچھلے تین حکومتیں ان کی رہی ہیں.
اس کے بعد جنرل اسلم بیگ نے انہیں سپورٹ کیا, جنرل حمید گل نے انہیں سپورٹ کیا, اور پھر لاسٹ ٹائم جنرل کیانی انہیں لے کے آیا.
اچھا یہ بتائیے, یہ بتائیے کہ ایم آر ڈی سے تو چلیں تقابل نہیں کیا جا سکتا جس طرح کہ آپ نے کہا, لیکن اور بھی سیاسی تحریکیں تو چلی ہیں پنجاب میں یا ملک کے دوسرے حصوں میں, ان میں سے کسی سے اس کا موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ گرفتاریاں تو بہرحال ہو رہی ہیں, یہ تو آپ مانتے ہیں نا؟
یہ بالکل ٹھیک ہے, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, چند ایک سیاسی کارکن بھی ہوں گے, موسٹلی ان کے خوش آمدی, ان کے بینیفیشری اور تنخواہ دار لوگ ہیں سارے.
یہ بتائیے کہ اس طرح کی جو جس طرح کی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے سیاسی کارکنوں کی, چاہے ان کی تعداد تھوڑی ہو, اس طرح کسی ملک میں کہیں اور بھی ہوا ہے ایم آر ڈی کے علاوہ؟
مجھے دوسرے ممالک کا تو پتہ نہیں, انہوں نے خود کیا ہے, یہ خود کرتے رہے ہیں, اس سے زیادہ کرتے رہے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, نواز شریف نے اپنے دوسرے دور حکومت میں جب وزیر اعلیٰ, یہ وزیر اعظم تھے اور ان کا چھوٹا بھائی وزیر اعلیٰ پنجاب تھا, اٹک کے پل پر سیمنٹڈ دیوار بنا دی تھی, جب کال دی تھی ابو گلشن نے, اس وقت ابو گلشن نے ان کے خلاف اٹک کے پل پر دیوار چن دی گئی تھی سیمنٹڈ, انہوں نے تو اس طرح کیا, یہ لوگوں کے چار دیواری پھلانگ کر اندر آ جاتے تھے, سیڑھی لگا کر اندر کود آتے تھے, خواتین سے بدتمیزی کرتے تھے, سیاسی کارکنوں سے بدتمیزی کرتے تھے, جیلوں میں بند کر کے اپنا تھانوں میں یہ الٹا لٹکار کر مارتے تھے.
یہ تھے ایم آر ڈی کے پرانے کارکن عبدالرحیم زاہد. پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور ملک کے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز اب سے چند گھنٹے کے بعد یہاں لندن کے ہیترو ایئرپورٹ سے براستہ ابوظہبی لاہور کے لیے روانہ ہونے والے ہیں۔ میں نے اس تناظر میں لاہور میں صحافی اور تجزیہ نگار فراز ضیاء سے بات کی اور پہلے ان سے پوچھا کہ موجودہ صورتحال میں کسی طرح کے تصادم کا تو کوئی خدشہ نہیں ہے۔
مطلب ظاہر ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں یہ خدشات تو ہوتے ہیں، اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ ہماری ریاست جو ہے وہ کتنا اوور کل کی طرف جاتی ہے، اور ابھی تک تو یہی ہمیں بھی یہی رپورٹس مل رہی ہیں کہ ایئرپورٹ کے رستے میں سب کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں، یہاں پہ جو ان کے لوگ ہیں جن کو جو اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ یہاں سے لوگ لے کر جائیں گے، کاؤنسلرز کچھ کو پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، کچھ کی کچھ جو ہے وہ اپنے گھروں سے بھاگ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ جو پنڈی میں ہوا ہے، کیپٹن سفتر جن لوگوں کو لے کے گئے تھے ان کے اوپر مقدمات بھی بنا دیے گئے ہیں، تو اور ان کو بھی جیلوں میں تھانوں میں بند کیا ہوا ہے، تو اب پتہ نہیں کہ یہ کتنے لوگ اصل میں نکل پاتے ہیں اور تصادم کی سزا کیا بنے گی، یہ تو اب کل ہی پتہ چل سکے گا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ ایک کافی یونیک سی، ایک بالکل مختلف قسم کی صورتحال ہے جس قسم کے الیکشنز پہلے ہوتے رہے ہیں ان سے۔
اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو صورتحال ہے، آپ نے کہا یونیک، مختلف، بالکل ایک انفرادی قسم کی اس کی حیثیت ہے، اس صورتحال سے پی ایم ایل این کی انتخابی مہم کو کوئی سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے، ہوگا، یا یہ کہ مایوسی بڑھے گی ان کے کارکنوں میں اور ان کے ووٹرز میں؟
دیکھیے، اس میں یہ بہت بڑی بات ہے نواز شریف صاحب کا ملک میں اور مریم نواز کا واپس آنا۔ تو اب تک جو خدشات تھے وہ تو یہ تھے کہ اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو کیا وہ ملک میں واپس آئیں گے یا نہیں۔ تو ایک سینس جو ہے وہ ہمارے ہاں تو اب یہی ہے کہ اس سے ان کے ووٹرز کو، ووٹ بینک کو اکٹھا ہونے کا موقع ملے گا، ان کا مورال جو ہے وہ تھوڑا سا بڑھے گا کہ وہ بے شک وہ جیل ہی جانا پڑتا ہے، لیکن ان کا ملک میں واپس آنا جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ کافی اس سے فرق پڑے گا، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے سالوں میں بھی نون لیگ جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کو باہر لانے میں اتنی مہارت نہیں رکھتی جتنی کہ وہ الیکشن جیتنے میں اور الیکشن کا جو سسٹم ہے اس کو سمجھنے میں اور ووٹر کو ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ بوتھ تک لانے میں وہ جتنی کامیابی سے کام کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا سعودی عرب سے بھی وہ واپس آئے اور ان کو آنے نہیں دیا گیا، لوگ بھی نہیں اس تعداد میں پہنچے جتنا کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کافی بڑی بات ہے، اور نواز شریف کا اور مریم بی بی کا واپس آنا جو ہے وہ ووٹرز کے لیے ایک اچھا انسینٹیو کا کام کرے گا۔
اچھا، اس وقت جو ہے پاکستان میں وفاقی سطح پر بھی اور صوبائی سطح پر بھی ظاہر ہے کہ ساری نگراں حکومتیں ہیں، جو سیٹ اپ ہے وہ عبوری ہے، اور عام طور پہ اس طرح کے سیٹ اپ میں، اس طرح کی صورت حال میں ان کا کام، ان حکومتوں کا کام زیادہ تر انتظامی معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے، سیاسی معاملات پر اتنی توجہ وہ نہیں دے پاتے یا نہیں دینا چاہتے۔ تو میاں نواز شریف کی گرفتاری موجودہ سیٹ اپ کے لیے، یہ جو موجودہ مرکزی حکومت ہے یا صوبائی حکومتیں ہیں، ان کے لیے کتنے مسائل پیدا کر سکتی ہے؟
دیکھیے، یہ تو اب طے ہے نا، یہ تو نگران حکومتوں کا کام تو نہیں ہے۔ جس طرح سے یہ کیس چلا ہے اور جن اداروں کی یہ ذمہ داری تھی اور جہاں پہ کیس چل رہا تھا اور جس طرح سے ڈسیزن اس کا آیا ہے، تو اب یہ تو ایک طرح سے جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اس کے لیے تو ذمہ دار ہیں، لیکن گرفتاری پر سے کا جو عمل ہے اس میں نگران حکومت کا تو ایسا کوئی رول نہیں ہے۔ تو ایک فضا تو ہمارے ہاں بنی ہوئی ہے، ایک تاثر تو ہے کہ یہ بہت زیادہ یہاں پہ ایک خاص طرح سے الیکشن کو مینوور کیا جا رہا ہے، اور نگران حکومتیں جو ہیں وہ بھی اس تاثر کو زائل کرنے میں کامیاب تو نہیں ہو سکی ہیں۔ پنجاب میں بھی چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ جس طرح ایکٹ کر رہے ہیں، لوگوں کا یہی خیال ہے کہ وہ شاید اپنے مینڈیٹ سے آگے بڑھ کے اور وہ جو ریاست جس طرح سے چاہ رہی ہے الیکشن کو جو ڈائریکشن دینا، تو وہ اس کے اندر کسی نہ کسی طرح سے ان کے معاون ہیں۔
لاہور سے یہ تھیں صحافی اور تجزیہ نگار فراز ضیاء۔ اور میاں نواز شریف کی لندن سے روانگی اور پاکستان پہنچنے کے مراحل اور اس دوران پیش آنے والے اہم واقعات اور اہم باتوں کے بارے میں آپ تک تازہ ترین تفصیل پہنچانے کے لیے بی بی سی اردو نے اپنی ویب سائٹ پر خصوصی انتظام کیا ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ آپ جانتے ہیں، جی ہاں، bbcurdu.com۔ سربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور کھیل کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور۔
ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچنے والی کروشیا کی ٹیم کے کپتان لوکا موڈرچ نے انگریز مبصرین پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان مبصرین اور تجزیہ کاروں نے کروشیا کو وہ اہمیت نہیں دی تھی جو اسے دینی چاہیے تھی، اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ انہیں اپنے حریف کی زیادہ عزت کرنی چاہیے۔ کروشیا کی ٹیم سیمی فائنل میں انگلینڈ کو 2-1 سے ہرا کر پہلی مرتبہ فائنل میں پہنچی ہے، جہاں اس کا مقابلہ اتوار کے روز فرانس سے ہوگا۔ موڈرچ کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیم نے لوگوں کی یہ بات بھی غلط ثابت کر دی کہ وہ 2 سخت میچز کھیلنے کے بعد تھک چکی ہوگی۔ دوسری جانب انگلینڈ کی فٹ بال ٹیم کے مینیجر گیریت ساؤتھ گیٹ کا کہنا ہے کہ وہ سیمی فائنل کی شکست کا درد محسوس کر رہے ہیں، لیکن انہیں اپنے کھلاڑیوں پر فخر ہے۔ انگلینڈ کی ٹیم اب بیلجیم کے خلاف تیسری پوزیشن کا میچ کھیلے گی۔ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان 5 میچوں کی سیریز کا پہلا ون ڈے انٹرنیشنل کل بولاوایو میں کھیلا جائے گا۔ سری لنکا کی ٹیم جنوبی افریقہ کے خلاف گول ٹیسٹ کے پہلے دن 287 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اوپنر کرونا رتنے 158 رنز بنا کر اننگز کے آغاز سے اختتام تک نوٹ آؤٹ رہے۔ سری لنکن کپتان چندیمل یہ میچ نہیں کھیل رہے ہیں۔ ان کے علاوہ مینیجر گرو سنہا اور کوچ ہتورے سنگھے بھی اس میچ کا حصہ نہیں ہیں۔ بال ٹیمپرنگ کے واقعے میں ان تینوں پر آئی سی سی نے کھیل کی روح متاثر کرنے کی فرد جرم عائد کی تھی۔ ان تینوں کے خلاف جوڈیشل کمشنر کی سماعت مکمل ہو چکی ہے، لیکن فیصلہ نہیں آیا۔ انگلینڈ اور بھارت کی کرکٹ ٹیمیں آج ٹرینٹ برج، ناٹنگم میں پہلے ون ڈے انٹرنیشنل میں مد مقابل ہیں۔ ومبلڈن میں آج خواتین سیمی فائنلز کھیلے جا رہے ہیں، کل مردوں کے سیمی فائنلز ہوں گے۔ روجر فیڈرر کو حیران کن طور پر کوارٹر فائنل میں شکست دینے والے کیوین اینڈرسن جان ازنر کا سامنا کریں گے، جبکہ 2015 کے بعد پہلی مرتبہ ومبلڈن کے سیمی فائنل میں پہنچنے والے نوویک جوکوویچ کا مقابلہ عالمی نمبر 1 رافیل نڈال سے ہوگا۔
کھیلوں کے احوال کے ساتھ یہ تھے عبدالرشید شکور۔ برسلز میں نیٹو کے اجلاس میں افغانستان میں قیام امن کا موضوع بھی زیر بحث آیا ہے۔ تفصیل جاننے کے لیے براہ راست برسلز چلیں گے۔ یہاں پروگرام کے نصف پر خبروں کے خلاصے کے ساتھ عبداللہ فاروقی۔
پاکستان کی سابق حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف کا کہنا ہے کہ وہ اور ان کے کارکنان نواز شریف کے استقبال کے لیے کل ایئرپورٹ جائیں گے اور ان کے کارکنان کی گرفتاری کا سلسلہ بند کیا جائے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ یمن میں متحدہ عرب امارات کی حمایت یافتہ فورسز سے جنگی جرائم کے تناظر میں تفتیش کی جانی چاہیے۔ ادارے کی تازہ رپورٹ میں متحدہ عرب امارات کی حمایت یافتہ فورسز پر بلا جواز گرفتاریاں کرنے، جنسی تشدد اور دوران حراست قتل میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا گیا۔ ہے۔ شمالی کوریا کے حکام امریکی نمائندوں کے ساتھ ملاقات طے کرنے میں ناکام رہے ہیں، جس میں کوریائی جنگ کے دوران مارے جانے والے امریکی فوجیوں کی بقایا جات کی وطن واپسی کے بارے میں گفتگو کی جانی تھی۔ اور یورپین کمیشن نے رواں سال کے لیے یورو زون کی اقتصادی ترقی کی پیش گوئی میں کمی کر کے اسے 2.1% کر دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی نے پیش کیا۔ اب سیربین کے دوسرے موضوعات میں، پہلے بیلجیم کے دارالحکومت برسلز چلتے ہیں، جہاں شمالی بحر اوقیانوس کے ممالک کے فوجی اتحاد نیٹو کا اجلاس ہو رہا ہے، جس میں سیکیورٹی سے متعلق علاقائی اور بین الاقوامی چیلنجوں کے علاوہ افغانستان میں قیام امن کا موضوع بھی زیر بحث آیا ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے بھی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ برسلز سے صحافی خالد حمید فاروقی اس وقت ٹیلی فون لائن پر براہ راست ہمارے ساتھ ہیں۔ خالد، یہ بتائیے گا کہ صدر اشرف غنی کیا ایجنڈا لے کر گئے ہیں نیٹو کے اس اجلاس میں؟
اشرف غنی کا یہ چیز، وہ گارنٹی چاہتے تھے کہ نیٹو کے سربراہ اجلاس میں جو وعدہ کیا گیا ہے پچھلے ماہ ہونے والی وزرائے دفاع کی کانفرنس میں یہاں نیٹو ہیڈ کوارٹر میں، کہ وہ 2024 تک جو ریزولیوٹ سپورٹ مشن ہے نیٹو کا، اس کو ہمارے اس کی مالی عانت کریں گے، اس کی مدد کریں گے اور ٹرینرز مزید افغانستان میں بھیجیں گے، اور 3,000 جو ٹروپ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو وعدہ کیا تھا کہ ان میں اضافہ کیا جائے گا، اور اسے نیٹو کے اتحاد کو وہاں پر اس چیز کے ٹریننگ مشن کے لیے استعمال کیا جائے گا، ان تمام چیزوں کو وہ گارنٹی کرنا چاہتے تھے، اور یہاں وہ انفلوئنس کر لابی کرنا چاہتے تھے کہ نیٹو کے تمام ممالک، جو 29 ممالک ہیں جن میں کچھ ایسے بھی ہیں جن میں جو ہے وہ ریزرویشن پائی جاتی ہیں، وہ بھی اس مالیانت کو سپورٹ کریں، تو ایک متفقہ فیصلہ آئے۔
جی خالد، یہ بتائیے کہ صدر اشرف غنی تو جو بھی مقصد لے کے گئے تھے، یہ بتائیے کہ افغانستان سے متعلق اس اجلاس میں کچھ فیصلے ہوئے بھی ہیں؟
جی ہاں، اس میں بڑا یہ میجر فیصلہ ہوا ہے، اس فیصلے کی جو کہ وزرائے دفاع کے اجلاس میں کیا گیا تھا، ریزولوٹ سپورٹ مشن کو مزید 2024 تک بڑھانے کا، اس کی توثیق کر دی ہے، اور تھوڑا سا جو ہے وہ فنڈ میں جو کہ $1 بلین مہینے کے سال کے لیے مختص کیا جاتا تھا، وہ اس میں تھوڑی سی اضافہ کیا ہے، اور افغانستان میں ایک بار پھر عہد کیا ہے کہ نیٹو اسے چھوڑ کر نہیں جائے گا، بلکہ افغان حکومت کو ہمیشہ وہ سپورٹ کرتا رہے گا اس کی استحکام تک۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں پر اس فیصلے کی بھی توثیق کی گئی ہے صدر اشرف غنی کی، جس میں انہوں نے جو انیشیٹو لیا ہے طالبان سے نیگوشیٹ کرنے کا، اور بہت ساری چیزیں انہوں نے سرنڈر بھی کی ہیں، اور انہوں نے اشرف غنی نے جو پیس انیشیٹو لیا تھا اور کچھ دیر سیز فائر ہوا تھا افغانستان میں، اس پر بھی جو ہے وہ اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ تو افغانستان کے ڈیلیگیشن کے لیے یقیناً یہ مثبت خبریں ہیں۔
اچھا، یہ بتائیے کہ افغانستان میں قیام امن کا جو مسئلہ ہے، اس سلسلے میں پاکستان کا کردار بھی خاصا اہم رہا ہے، اور پاکستان کہتا رہا ہے کہ وہ اس میں تعاون کے لیے تیار ہے، اور اس نے پہلے بھی تعاون کیا ہے۔ یہ بتائیے کہ نیٹو نے پاکستان کو اس عمل میں شامل کرنے کے لیے، اسے انگیج کرنے کے لیے، مزید اس سے تعاون حاصل کرنے کے لیے کوئی بات کی؟
نیٹو کی جانب سے تو کوئی بات نہیں آئی، البتہ صدر اشرف غنی نے یہاں جو سمپوزیم سے خطاب کیا ہے، اس پہ سوال بھی آیا تھا، اور انہوں نے بڑی تفصیل سے اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ اول بات تو یہ ہے کہ ان کی گفتگو میں جو تعریفی کلمات تھے وہ چین اور ہندوستان کے لیے تھے، اور انہوں نے کہا چین اور ہندوستان جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے اس وقت طالبان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لانے کے لیے، اور اسی کے ساتھ وہ افغانستان کے استحکام میں بھی اپنا حصہ بٹا رہا ہے۔ انہوں نے ان سے اسپیسیفکلی پاکستان کے متعلق سوال کیا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے گزشتہ چند ماہ میں تعلقات میں بہت بہتری آئی ہے، اور میں صبر سے یہ انتظار کر رہا ہوں کہ پاکستان کا جو پیوٹل رول ہے اس پورے تنازع کے اندر وہ ایک مثبت رول ادا کرے۔ تو ان کے جو جملوں کی ساخت جس طرح بنائی گئی تھی، اس میں انہوں نے ہندوستان اور چین کو بہت زیادہ کریڈٹ دیا، اور ایک طرح سے یہ کہا کہ چینی کا یہ چین کے انوالو ہونے کی وجہ سے ہی پاکستان جو ہے وہ مضبوط راستے کی طرف آ رہا ہے, اور وہ امید کرتے ہیں اور صبر سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کس طرح جو اس نے وعدے وعید کیے ہیں گزشتہ میٹنگوں میں, جو کابل کا وزٹ کیا ہے فارمر پرائم منسٹر پاکستان شاہد خاقان عباسی نے, پھر آرمی چیف جنرل باجوہ بھی وہاں گئے تھے, تو ان میٹنگ کے نتیجے میں تو امپروومنٹ ہو رہی ہے, لیکن اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا پاکستان یہ اپنا مثبت کردار ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. تو وہ خاصا شکوک تھا اور شک و شبے کی ان کے جملوں میں ہم تلاش کر سکتے ہیں, خاصا شک پایا جاتا ہے.
خالد آپ کا بہت شکریہ اس تفصیل کے لیے. برسلز سے یہ تھے صحافی خالد حمید فاروقی. ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو کے اجلاس میں امریکہ کے اتحادیوں کو ان کے قومی دفاعی اخراجات میں اضافے پر رضامند کر لیا ہے, اور یہ شرح ہر ملک کی مجموعی قومی پیداوار کے 2% سے زیادہ ہوگی. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار کی زبانی.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برسلز میں مغربی ملکوں کے دفاعی اتحاد نیٹو کے اجلاس کے دوسرے دن ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام اتحادیوں نے دفاع کے شعبے میں 33 بلین ڈالرز مزید خرچ کرنے پر اتفاق کیا ہے, جو ایک حوصلہ افزا اقدام ہے. انہوں نے کہا کہ اب نیٹو اتحاد پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے.
نیٹو کے ساتھ امریکہ کی وابستگی بہت مضبوط ہے اور مضبوط رہے گی. اس کی بنیادی وجہ تمام فریقوں کا جذبہ ہے, وہ پیسہ ہے جو تمام ارکان خرچ کرنے پر رضامند ہیں, اور وہ اضافی رقم ہے جو یہ ارکان دیں گے. یہ ایک زبردست بات ہے, پہلے ایسا نہیں تھا.
جرمن چانسلر اینگلا میرکل نے کہا ہے کہ تمام اتحادیوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ عالمی دفاعی صورتحال ابتر ہو چکی ہے اور اس پر قابو پانے کے لیے مزید اقدامات کرنے ہوں گے. انہوں نے ایک نیوز کانفرنس کے دوران بات کرتے ہوئے کہا,
صدر ٹرمپ کو مطالبہ کر رہے ہیں جس پر مہینوں تک بحث ہو چکی ہے کہ بوجھ کو بانٹا جائے. ہم واضح کر چکے ہیں, بلکہ میں واضح کر چکی ہوں کہ ہم متعین کردہ ٹارگٹ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہمارے اپنے مفاد میں ہے اور ہمیں مجموعی طور پر مضبوط بنائے گا.
آج کے اجلاس میں نیٹو اتحاد کے رکن بننے کے خواہش مند یوکرین اور جارجیا کے ساتھ نیٹو کے تعلقات کے مستقبل پر بھی بات چیت متوقع ہے. اگرچہ یوکرین اور جارجیا کی فوجیں افغانستان میں نیٹو مشن کا حصہ رہی ہیں, لیکن اتحاد میں ان کی شمولیت روس کی جانب سے ان دونوں ملکوں کی حدود میں مداخلت کے باعث کھٹائی میں پڑ چکی ہے. نیٹو کے قوانین کے مطابق کوئی بھی ایسا ملک اتحاد کا رکن نہیں بن سکتا جس کے کسی دوسرے ملک کے ساتھ سرحدی تنازعات ہوں یا کسی علاقے کی ملکیت پر کوئی جھگڑا چل رہا ہو. یاد رہے کہ سربراہ اجلاس کا پہلا دن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نیٹو ممالک سے اپنے دفاعی بجٹ میں اضافے کے مطالبات اور امریکہ کے اتحادی ملکوں پر ان کی تنقید کے گرد گھومتا رہا ہے.
یہ تھی نازیہ گلزار. اب ایک مرتبہ پھر پاکستان چلتے ہیں, جہاں صوبہ بلوچستان کے مکران ڈویژن میں 10 روز گزرنے کے باوجود بجلی کا بحران دور نہیں ہو سکا ہے. بجلی کے نہ ہونے کی وجہ سے شدید گرمی میں لوگ شدید مشکلات اور پریشانیوں سے دوچار ہیں. ادھر بجلی کے بحران کے خلاف ساحلی شہر گوادر میں آج ایک مرتبہ پھر احتجاج ہوا ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
بلوچستان کے دیگر علاقوں کی طرح اس کے مکران ڈویژن کے کئی علاقے آج بھی بجلی سے محروم ہیں. مکران ڈویژن 3 اضلاع گوادر، کیچ اور پنجگور پر مشتمل ہے. ان اضلاع کے جن علاقوں میں بجلی دستیاب ہے ان کو ایران سے بجلی فراہم کی جا رہی ہے, لیکن گزشتہ 10 یوم سے ان علاقوں میں بجلی زیادہ تر معطل ہے. ان علاقوں میں بجلی بحران کے حوالے سے گوادر سے تعلق رکھنے والے ایک شہری نے فون پر یہ بتایا.
گزشتہ 2 ہفتے سے مکران بھر میں مکران کے 3 اضلاع میں بجلی کا بالکل شدید ترین بحران ہے. 24 گھنٹوں میں صرف 2 گھنٹے کے لیے بجلی آتی ہے, اور وہ بھی 2 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے بھی کبھی کبھار پورا نہیں کرتے, اور 1.5 گھنٹے کے لیے ہوتی ہے, جسے موبائل بھی چارج دینا مشکل ہے.
مکران ڈویژن کے اکثر علاقے آج کل شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں. بجلی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ کن مشکلات سے دوچار ہیں ان کے بارے میں مکران کے ایک اور شہری غلام احمد نگوری کا یہ کہنا ہے.
آپ مشکلات کی بات کرتے ہیں, میں تو کہتا ہوں کہ لوگوں کی زندگی اجیرن بن گئی ہے. اجیرن مطلب رات کو جو گرمی ہوتی ہے وہاں ہمارے یہاں پہ جو ہبس ہوتا ہے آپ یہ پورے مکران میں جو ٹمپریچر ہے تربت تقریباً 50-48 روز کا چلتا ہے اس گرمی میں، تو لوگوں کی زندگی عذاب بن گئی ہے۔
بجلی کے تعطل کے خلاف آج بھی گوادر شہر میں احتجاج کے علاوہ سربندن کے علاقے میں ساحلی شاہراہ کو بھی بطور احتجاج چند گھنٹوں کے لیے بند کیا گیا۔ مزارک شرکا بجلی کی بحالی کا مطالبہ کرتے رہے۔
بحال کرو، بحال کرو،
ایران سے بجلی بحال کرو،
بحال کرو، بحال کرو،
مکان سے بجلی بحال کرو،
بحال کرو، بحال کرو،
مکان سے بجلی بحال کرو۔
بلوچستان کو بجلی فراہم کرنے والی کمپنی کیسکو کے مطابق کچھ دنوں سے ایران سے مکران کے علاقوں کو فراہم کی جانے والی 132 کے وی جیکی گورمند ٹرانسمیشن لائن سے بجلی کی فراہمی میں تعطل کا مسئلہ درپیش ہے۔ بجلی کے تعطل بڑھنے سے کیسکو انتظامیہ اور مکران کے صارفین کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیسکو نے اس اہم اور انتہائی نوعیت کے مسئلے کو ایرانی انتظامیہ کے ساتھ اٹھایا ہے، جبکہ گزشتہ روز بلوچستان کے وزیر اعلی علاء الدین مری نے بھی کوئٹہ میں ایران کے کونسل جنرل سے اس سلسلے میں ملاقات کی تھی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب آپ کی بات۔
پروگرام آپ کی بات میں صبا رحمت کا آداب قبول کیجیے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور ان کے صاحبزادی مریم نواز کل بروز جمعہ 13 تاریخ کو پاکستان آنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ نواز شریف کے وطن واپس آنے کے فیصلے پر عوام کے رد عمل سے شروع کرتے ہیں۔
شاہد محمود لنگڑیال، ایڈوکیٹ، بات کروں راولپنڈی سے۔ کل جو کہ خبر ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان آ رہے ہیں، اور پاکستان کی سیاسی قوتوں کو مل کر میاں محمد نواز شریف صاحب کو ویلکم کرنا چاہیے، اور میاں صاحب کا آنا اور ملک میں رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ میاں صاحب کے موقف میں سچائی ہے۔ یہاں تک تعلق ہے عدالتوں کا، وہ فیصلہ بھی موجود ہے، اور میاں صاحب کا موقف بھی ایک حقیقت ہے۔ باقی وقت فیصلہ کرے گا کہ عدالتی فیصلہ صحیح تھا یا میاں صاحب کا موقف صحیح۔
چھوٹی بالا، ضلع ڈیرہ غازی خان، تو محمد عارف خوسا بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نواز شریف جھوٹے ہیں، اگر جھوٹے ہوتے تو یہ پاکستان واپس نہ آتے۔ میرا ایک ہی سوال ہے کہ عمران صاحب سے، کہ عمران خان خان صاحب مجھے یہ بتائیے کہ نواز شریف اگر پیسے چرا کر غیر ملک میں چلا جاتا، اس کو کون سی ٹینشن تھی؟ وہ پاکستان آتے تھے؟ نہیں، 25 تاریخ کو پتا چل جائے گا یہ کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں لوگ عوام۔
اور جب بات احتساب کی ہو رہی ہے تو صبح سندھ سے ایک سامعین کا بھیجا گیا یہ پیغام بھی سنتے ہیں۔
جی جان، مری بات کر رہا ہوں۔ نواز شریف کے بارے میں یہی کہنا چاہتا ہوں، ہمارے اداروں نے بڑے مگرمچھ کو تو پکڑ لیا، لیکن چھوٹے مگرمچھوں کو کب پکڑیں گے؟ میرا مطلب احتساب سب کا ہونا چاہیے، فوجی جنرلوں کا بھی ہونا چاہیے، جج صاحبان کا بھی ہونا چاہیے، پھر عوام کو اعتبار ہوگا کہ ہمارے ادارے انصاف کر رہے ہیں۔
پاکستان میں جاری آج کل انتخابی مقابلے کی فضا کو ہر طرف محسوس کیا جا سکتا ہے، تو ہمارے سامعین بھی عوام سے اپنے ووٹ کے صحیح استعمال کے ساتھ پاکستانی سیاسی جماعتوں کے لیے پیغامات ریکارڈ کرواتے ہیں۔
میں سجاوال سے بات کر رہا ہوں۔ نواز شریف نظرداری گنا سب کے رہے گا بھاری، نواز شریف نظرداری گنا سب پہ رہے گا بھاری، اور یہ جو دونوں نے زراعت کا بیڑا گرگ کر دیا ہے، اور میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ قبر میں کچھ لے جائیں گے تو پھر ٹھیک ہے، جو بھی کرنا ہے وہ کرو، اگر نہیں لے جائیں گے تو کچھ پاکستان کے لیے سوچو، خدا را پاکستان کو بناؤ، اپنا پیٹ نہ بھرو۔
ہمارا نام حاکم علی وقتی، ہم نصیر آباد بلوچستان سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارا اعلیٰ حکام اور بلوچ عوام سے اپیل ہے کہ اپنا ووٹ اس انسان کو دے دیں، اس بلوچ کو دے دیں، اس نمائندے کو دے دیں جو اپنا وہ ضروری مسئلہ حل کرے۔ یہ کہ ہمارا بلوچوں کی ضروری مسئلہ بلوچستان کی لاپتہ والا انسانوں کا ہی ہے، دوسرا ہمارا بلوچستان کی پانی کا ہے، سوچ کر اپنا ووٹ کاسٹ کرے۔
جہاں ہمارے یہ سامعین پاکستانی عوام سے ووٹ کو صحیح استعمال کرنے کو کہہ رہے ہیں، وہیں صبح سندھ سے ایک خفا سامع ووٹ ہی نہیں دینا چاہتے اور اپنی ناراضی کا اظہار کچھ اس طرح سے کرتے ہیں۔
میرا نام عبدالعزیز، یہ جو ورکنگ چل رہی ہیں یہاں، یہ جلسے جلوس ہو رہے ہیں، کوئی کہتا ہے میں یہ کروں گا، کوئی کہتا ہے میں یہ کروں گا، کوئی کہتا ہے یہ میں کروں گا، پر جب ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا، غریب عوام کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ تبدیلی آ گئی ہے غریب عوام کی، اور ہم تو پرانے پیپل پارٹی کے ووٹر ہیں، پر پیپل پارٹی والے میں جو بھی دلاور بھٹو زرداری کو جو بھی مسئلے پیش ہو رہے ہیں، ان کی یہ وزرا نہیں، یہ ان کے لیے کھڈا کھودا ہے اور یہ ہے کہ ووٹ نہیں دیں, ہم نہیں دیں گے, کسی کو نہیں دیں گے.
چلتے چلتے پاکستانی حکمرانوں سے مخاطب ایک سامع کا معذور افراد کے حقوق کے بارے میں آواز اٹھاتے یہ پیغام.
اللہ اور جو بھی معذوروں کا 2% کوٹا ہے اس کو بحال کرے. تمام پارٹیوں سے میری درخواست ہے کیونکہ ہمارے معذوروں کا حق بنتا ہے, ہر معذور جینے کا حق رکھتا ہے. اور تمام پیپلز پارٹی سے, نواز شریف سے اور عمران سے پاکستان میں سب سے بڑی پارٹی یہی ہے, اس سے درخواست کرتا ہوں.
اب سامعین کے علاقائی مسائل کی باری ہے اور صبح سندھ سے یہ پیغام.
میرا نام علی اکبر, میں نواب شاہ جام صاحب سے بات کر رہا ہوں. میں ہمارے علاقے میں کوئی بھی سہولت میسر نہیں, نہ کوئی اسپتال, نہ کوئی اسکول, نہ کچھ بھی نہیں ہے. ویسے پانی کا جو بوران ہے وہ سب سے اوپر اوپر زیادہ سے زیادہ.
اور صبح بلوچستان سے ہمیں ایک بچے نے کال کیا.
میرا نام بابلا خوشبو ہے, میرا رائے ہے تین چار دن دلی نہیں ہے, دلی کا مسئلہ کو حل کرنا ہے, ٹیلنٹ کو فائم کرنا ہے.
اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رکھے موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہے.
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
Lights, camera, action.
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا, دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں.
باکس آفس کا بادشاہ کون, فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کم بخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں, پاروں کو بھلا سکیں.
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں, بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں, فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز, پردے کے پیچھے کیا ہے, سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ.
سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. انڈیا میں کانگریس پارٹی کے لیڈر ششی تھرور کے اس بیان پر زبردست ہنگامہ ہو گیا ہے کہ اگر آئندہ برس کے پارلیمانی انتخابات میں حکمراں بی جے پی دوبارہ جیت جاتی ہے تو انڈیا کو بقول ان کے ایک ہندو پاکستان میں تبدیل کر دیا جائے گا. ششی تھرور کا کہنا ہے کہ ایک اور انتخابی کامیابی سے بی جے پی کو یہ موقع مل جائے گا کہ وہ انڈیا کو ایک ہندو راشٹر بنانے کا اپنا در پردہ خواب پورا کر سکے. تفصیل کے ساتھ دلی سے سہیل حلیم.
انڈیا اگر ہندو پاکستان بن جائے تو کیا ہوگا؟ ہندو پاکستان بننے کے لیے اسے کیا کرنا ہوگا اور ہندو پاکستان سے آخر مراد کیا ہے؟ کانگریس پارٹی کے لیڈر ششی تھرور تنازعات کے قریب ہی رہتے ہیں. اس مرتبہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آئندہ برس کے پارلیمانی انتخابات میں حکمران بی جے پی جیت جاتی ہے تو وہ انڈیا کو ہندو پاکستان میں تبدیل کر دے گی, یعنی انڈیا کو ہندو راشٹر بنانے کا آر ایس ایس کا خواب پورا کرے گی.
And that will be a new one that will enshrine the principle of a Hindu Rashtra, that will remove equality for the minorities, that will create a Hindu Pakistan. And that is not what Mahatma Gandhi.
انڈیا اور پاکستان کا کسی بھی طرح موازنہ کیا جائے تو ملک میں سیاسی طوفان آ ہی جاتا ہے. مئی میں راہل گاندھی نے کہا تھا کہ انڈیا میں پاکستان جیسے حالات پیدا ہو رہے ہیں.
سپریم کورٹ کے چار جج پریس کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں, جنتا سے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے, ہمیں دبایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے, ہم اپنا کام نہیں کر پا رہے ہیں. پہلی بار کسی لوک تانترک ڈیموکریٹک دیش میں ہوا ہے. ڈکٹیٹرشپس میں ضرور ہوتا ہے, پاکستان میں ہوا.
انہوں نے یہ بات سپریم کورٹ کے چار ججوں کی اس پریس کانفرنس کے تناظر میں کہی تھی جس میں عدالت کے چار سینئر ججوں نے چیف جسٹس کے خلاف بغاوت کا پرچم بلند کیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ ملک میں خوف اور عدم استحکام کا ماحول ہے, عدالت, پریس اور خود بی جے پی کے اراکین پارلیمان خوف کے سائے میں ہے اور وزیر اعظم کے خلاف ایک لفظ نہیں بول سکتے. تو انڈیا میں حزب اختلاف کانگریس کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی پاکستان کی یہ تصویر ہے, اور پاکستان سے کسی بھی طرح کا موازنہ زبردست توہین مانی جاتی ہے. اس لیے کسی پر تنقید کرنی ہو تو زیادہ دور نہیں دیکھنا پڑتا۔ اسی پس منظر میں ششی تھرور نے کیرالا میں اپنے انتخابی حلقے میں یہ بات کہی۔ بی جے پی ظاہر ہے کہ خوش نہیں ہے۔ پارٹی کے ترجمان سمبت پاترا،
آج پھر سے انڈین ڈیموکریسی کو کیٹل کلاس بتا کر پاکستان کے برابر کھڑے کرنے کا کام یہ ششی تھرور کہہ رہے ہیں۔ ششی تھرور جی، آپ پاکستان کے ناگرکوں سے پیار کرنا چاہتے ہیں، بالکل پاکستان کے ناگرکوں سے پیار کریے، مگر ہندوستان کی ناگرکوں کے پرتی نفرت، یہ اچت نہیں ہے۔
ششی تھرور کا کہنا ہے کہ پاکستان مذہب کی بنیاد پر قائم کیا گیا تھا اور وہاں اقلیتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور انہیں مساوی حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ انڈیا نے وہ نظریہ کبھی تسلیم نہیں کیا جس پر ملک تقسیم ہوا تھا، لیکن بی جے پی اور آر ایس ایس کا نظریہ ہندوستان یا آئیڈیا آف انڈیا پاکستان کا ہو بہو عکس ہے۔ ایک ایسی ریاست جہاں ایک مذہب کی بالادستی ہے اور جہاں اقلیتوں کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، ایسا ملک ہندو پاکستان ہوگا، اور یہ اس ملک کی تصویر نہیں ہے جس کے لیے آزادی کی لڑائی لڑی گئی تھی۔ انڈیا میں جب سے بی جے پی کی حکومت آئی ہے، عام طور پر یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ عدم رواداری میں اضافہ ہوا ہے، اور کبھی گوکشی تو کبھی تبدیلی مذہب یا نام نہاد لو جہاد کے نام پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ششی تھرور کے بیان کی بازگشت اب وزیر اعظم نریندر مودی کی ہر تقریر میں سنائی دے تو کوئی حیرانی نہیں ہونی چاہیے۔ بی جے پی کی یہ کوشش رہتی ہے کہ کانگریس کو پاکستان ہمدرد پارٹی کے طور پر پیش کیا جائے، اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جب کانگریس کے لیڈر ایسے بیان دیتے ہیں جن میں حکومت، فوج یا کسی ادارے پر تنقید کی گئی ہو، تو پاکستان میں خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ سمبت پاترا،
چند دنوں پہلے غلام نبی آزاد جب ہندوستان کی آرمی کے خلاف کہہ رہے تھے، کس نے سرٹیفائی کیا؟ کانگریس واز سرٹیفائیڈ بائی حافظ سعید اینڈ ایلیٹی۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں، آپ نے ہندوؤں کو آتنکوادی کہا، آپ نے ہمیں ہندو پاکستان کہا، کانگریس پارٹی کے سات پیڑھیوں تک آپ کو جواب دینا پڑے گا ان پرشنوں کا کہ آخرکار ہندوؤں کو نیچے گرانے کا کام آپ کی پریوار کیوں کرتی ہے۔
گجرات میں سن 2007 کے اسمبلی انتخابات کے دوران سونیا گاندھی نے ریاست میں پیش آنے والے مذہبی فسادات کا ذکر کرتے ہوئے بی جے پی اور اس کے رہنما نریندر مودی کو موت کا سوداگر کہا تھا، اور تجزیہ نگار مانتے ہیں کہ ان کے اس بیان کی پارٹی کو بھاری سیاسی قیمت ادا کرنی پڑی تھی۔ ہندو پاکستان بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ثابت ہو سکتا ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
پاکستان نے اپنی حالیہ انتخابی اصلاحات میں الیکشن کے نظام میں ایسی تبدیلیاں کیں کہ زیادہ سے زیادہ خواتین اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں۔ اس کے باوجود الیکشن کمیشن کا خیال ہے کہ ووٹ ڈالنے کی اہل 1.25 کروڑ خواتین 2018 یعنی اس سال کے 25 جولائی کو ہونے والے انتخابات میں اپنا یہ حق استعمال نہیں کر پائیں گی۔ بی بی سی کی شمائلہ جعفری نے سندھ کے ضلع تھرپارکر کا سفر کیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر اتنے بڑے پیمانے پر خواتین کے انتخابی عمل سے باہر رہنے کی وجہ کیا ہے۔
تھرپارکر کی لیلا تارومل کا تعلق ایک ایسی برادری سے ہے جہاں خواتین کے لیے شناختی کارڈ بنوانے کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن حالیہ برسوں میں شناخت کے بغیر پاکستان میں زندگی گزارنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ سو اب لیلا شناختی کارڈ بنوانے کے لیے تگ و دو میں ہیں۔
اسیں نادرا میں ہلے ہلے 4 سال تھے تھکا۔
4 برس ہو گئے ہیں کہ ہم نادرا کے دفتر میں خوار ہو رہے ہیں۔ میں نے پیسے بھی دیے ہیں کہ میرا کارڈ بن جائے، لیکن ابھی تک کارڈ نہیں بنا ہے۔ اب میں نہ ووٹ دے سکتی ہوں، نہ ہی گندم لے سکتی ہوں، اور نہ ہی بے نظیر انکم سپورٹ کی رقم۔
الیکشن کمیشن کے مطابق پاکستان میں ووٹ دینے کے قابل خواتین کی تعداد 4 کروڑ سے زیادہ ہے، جن میں سے 1.25 کروڑ ایسی ہیں جو ووٹر لسٹوں میں شامل نہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ شناختی کارڈ نہ ہونا ہے۔ ضلع تھرپارکر میں تقریباً 40% خواتین ایسی ہیں جو شناختی کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے ووٹ نہیں دے پائیں گی۔ تھرپارکر کے اقتصادی اور سماجی اشاریے زیادہ بہتر نہیں ہیں، لیکن اس کا سب سے زیادہ اثر یہاں کی خواتین پر پڑتا ہے۔ ایسی صورتحال میں شناختی کارڈ نہ ہونے کا مطلب ہے کہ نہ تو ان کی کوئی سیاسی آواز ہوگی اور نہ ہی وہ اقتصادی مواقع سے فائدہ اٹھا پائیں گی۔ انتہائی کم وزن والے یہ بچے تھرپارکر کی شناخت بن چکے ہیں۔ ماؤں اور بچوں میں خوراک کی کمی کو دور کرنے کے لیے حکومت نے مفت گندم تقسیم کرنے کا پروگرام شروع کیا ہے، لیکن اب اسے بھی شناختی کارڈ سے مشروط کر دیا گیا ہے۔ تلسی بالانی ایک سماجی کارکن ہیں. وہ تھر پارکر کی دلت ہندو خواتین کو شناختی کارڈ بنوانے کے لیے قائل کر رہی ہیں. تلسی آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں, لیکن ان کی بہت سی ووٹرز کے پاس شناختی کارڈ نہیں.
کچھ لوگوں کے پاس فیس نہیں ہے, کرایہ نہیں ہے, جو وہ کرایہ کر کے یہاں نادرا آفس تک پہنچیں. اب میرج سرٹیفکیٹ لے کے آؤ, بھائی کو لے کے آؤ, ماموں کو لے کے آؤ, ابو کو لے کے آؤ. تو بہت سی وجہ یہ غربت کی ہے. جن کے پاس پیسہ ہے غربت نہیں ہے, ان لوگوں کے بنے ہوئے ہیں. جو غربت ہے ان لوگوں کے, بہت سے لوگوں کے رہ گئے.
نادرا کی جانب سے تھرپارکر میں شناختی کارڈ بنوانے کی فیس ختم کر دی گئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے ووٹ کا استعمال کر سکیں. لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس کے باوجود ملک میں لاکھوں خواتین الیکشن 2018 میں ووٹ ڈالنے سے محروم رہیں گی. شمائلہ جعفری, بی بی سی, تھرپارکر.
اور اب انتخابات سے متعلق یہ دلچسپ خبر کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں 25 جولائی کو ہونے والے انتخابات میں بلوچستان اسمبلی کی 4 نشستوں پر 8 بھائی ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
بلوچستان اسمبلی کی جن 4 نشستوں پر 8 بھائی ایک دوسرے کے خلاف انتخاب لڑ رہے ہیں, ان میں مستونگ, کولو اور سوراب کی نشستوں کے علاوہ خوزدار سے بلوچستان اسمبلی کی ایک نشست شامل ہے. ان بھائیوں میں سب سے اہم اور دلچسپ مقابلہ مستونگ سے صوبائی اسمبلی کی نشست PB35 پر ہے. اس نشست پر سابق وزیر اعلیٰ نواب اسلم رحسانی آزاد حیثیت سے, جبکہ ان کے چھوٹے بھائی میر سراج رحسانی بلوچستان کی سطح پر بننے والی نئی جماعت بلوچستان عوامی پارٹی کی ٹکٹ پر ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں. نواب اسلم رحسانی کا انتخابی نشان بندوق ہے, جبکہ میر سراج رحسانی کی جماعت کا انتخابی نشان گائے ہے. نواب اسلم رحسانی مزہ یا جملوں کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں. اپنے چھوٹے بھائی کے انتخابی نشان کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے.
یعنی عجیب بات یہ کہ بھارت میں گائے ماتا کہتے ہیں اور یہاں گائے کو باپ کہتے ہیں.
خوزدار سے بلوچستان اسمبلی کی نشست PB38 سے سابق وزیر اعلیٰ نواب ثناء اللہ زہری نون لیگ سے, جبکہ ان کے چھوٹے بھائی میر اسرار اللہ زہری BNP عوامی سے ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں. ان کے 2 دیگر بھائی میر ظفر اللہ زہری اور میر نعمت اللہ زہری سوراب سے بلوچستان اسمبلی کی نشست PB36 سے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں. اسی طرح PB کولو 9 سے نواب زادہ جنگیز مری کے مقابلے میں ان کے چھوٹے بھائی نواب زادہ گزین مری انتخاب لڑ رہے ہیں. جنگیز مری بلوچستان عوامی پارٹی سے, جبکہ نواب زادہ گزین مری آزاد حیثیت سے انتخاب لڑ رہے ہیں. محمد کاظم, BBC, کوئٹہ.
فٹ بال کا ورلڈ کپ اتوار کو روس میں ہو رہا ہے, جس میں کروشیا اور فرانس کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی. ہمارے ساتھی غضنفر حیدر اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں. غضنفر, کیا کہہ رہے ہیں ماہرین, کون جیتے گا, کیا ہوگا؟
عمر صاحب, اس سے پہلے میں آپ کو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے وہ بتا چلوں کہ 1998 میں کروشیا نے جو ہے وہ سے پہلے 3rd پلیس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ میچ کھیلا تھا, اور یہ بہت آپ کا غیر یقینی ہے کہ 20 سال کے بعد 2018 میں وہ فائنل جو ہے وہ فرانس کے ساتھ کھیل رہے ہیں. آن پیپر فرانس کی ٹیم جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے, زیادہ اسٹرانگ ہے, لیکن کروئیشیا جس طرح آ رہا ہے, خاص طور سے لاسٹ 2 میچز میں جس طرح نے پینلٹیز پہ انہوں نے جس طرح پرفارمنس دی ہے, تو لگ یہی رہا ہے کہ پلڑا اس وقت کروئیشیا کا تھوڑا سا بھاری ہے.
اور یہ بتائیے کہ کون کون سے پلیئرز ہیں جن پر نظر رکھنی ہوگی, جن کا کھیل ہم دیکھنا چاہیں گے؟
کروئیشیا کی طرف سے جو ہے وہ لوکا مودرچ ہیں, ایوان راکیٹچ ہیں اور ایوان پریسچ ہیں. یہ 3 پلیئر ہیں. بہت زیادہ لا لیگا انہوں نے کھیلی ہے, جو ہسپانوی جو لیگ ہوتی ہے, اسپینش لیگ, وہ انہوں نے کھیلی. ان کے پاس ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے. فرانس کی ٹیم ینگ ہے, لیکن ان کے پاس سینٹر بیک جو ہے اس میں ایکسپیرینس ہے.
اس تفصیل کے لیے غضنفر حیدر, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر غضنفر حیدر, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے جوناتھن گریئر, اور اسلام آباد میں اسرار الحق. سیربین کی ٹیم اجازت چاہتی ہے. خدا حافظ. آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ عبداللہ فاروقی.
پاکستان کی سابق حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف کا کہنا ہے کہ وہ اور ان کے کارکنان نواز شریف کے استقبال کے لیے کل ایئرپورٹ جائیں گے اور ان کے کارکنان کی گرفتاری کا سلسلہ بند کیا جائے۔ انڈین آرتھوڈاکس چرچ کے دو پادریوں نے جنوبی ریاست کیرلا میں اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ ان دونوں پادریوں کو ایک عورت کو پریشان کرنے اور بلیک میل کرنے کا الزام ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ یمن میں متحدہ عرب امارات کی حمایت یافتہ فورسز سے جنگی جرائم کے تناظر میں تفتیش کی جانی چاہیے۔ ادارے کی تازہ رپورٹ میں متحدہ عرب امارات کی حمایت یافتہ فورسز پر بلا جواز گرفتاریاں کرنے، جنسی تشدد اور دوران حراست قتل میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ اور شمالی کوریا کے حکام امریکی نمائندوں کے ساتھ ملاقات طے کرنے میں ناکام رہے ہیں، جس میں کوریائی جنگ کے دوران مارے جانے والے امریکی فوجیوں کی بقایا جات کی وطن واپسی کے بارے میں گفتگو کی جانی تھی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔